چوتھا حصہ، سبق نمبر 8، بدعت اور گناہ کبیرہ و صغیرہ۔
بدعت کسے کہتے ہیں؟
بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دین میں نکلی ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ضلالت جس کو بدعت سیاہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری بدعت محمودہ جس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں۔
بدعت سیاہ کسے کہتے ہیں؟
بدعت سیاہ وہ نئی بات جو کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت یعنی حدیث شریف اور اجماع امت کے خلاف ہو، یا یوں کہنا چاہیے جو نئی بات کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے، تو وہ بری اور بدعت سیاہ ہے، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔
بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟
جو نئی بات یا نئی چیز کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، وہ بدعت محمودہ یا بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ جو نئی بات کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے، تو وہ اچھی بات اور بدعت حسنہ ہے، اور یہ بدعت مستحب بلکہ سنت و واجب تک ہوتی ہے۔
صحابہ یا تابعین کے بعد جو بات نہیں ہو وہ بدعت سیاح ہے یا نہیں؟
کسی نئی بات کا بدعت سیاح یا حسنہ ہونا کسی زمانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے موافق یا مخالفت پر ہے۔ تو جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو کہ کتاب و سنت اور اجماع کی مخالف نہ ہو، وہ ہرگز بدعت سیاح نہیں، خواہ کسی زمانے میں ہو۔ خود صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ رائج رہا ہے کہ اپنے زمانے کے بعض نئی چیزوں کو منع کرتے اور بعض کو جائز رکھتے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تراوی کی نسبت فرماتے ہیں، یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ تراوی سنت موکدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نماز میں بسم اللہ با آواز پڑھتے سن کر فرمایا، یا بنیا محدثو ایاک والحدث، اے میرے بیٹے یہ نئی بات ہے، نئی باتوں سے بچ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہونے یا نہ ہونے پر مدار نہ تھا، بلکہ نفس فعل کو دیکھتے، اگر اس میں کوئی شرع خرابی نہ ہوتی تو اجازت دیتے، ورنہ منع فرما دیتے اور انہیں برا کہتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو سنت نکالنے والا فرمایا، تو قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی، اور یہ کہ جو نئی بات نکالے گا ثواب پائے گا، اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور ہو، مگر یہ بات نہیں کہ جس زمانے کے جاہل جو بات چاہیں اپنی طرف سے نکال لیں اور وہ بدعت حسنہ ہو جائے۔ یہ گفتگو علماء دین اور پابند شرع مسلمین کے بارے میں ہے کہ جو امر ایجاد کر لیں اور اسے جائز و مستحب کہیں، وہ بے شک جائز و مستحب ہے، چاہے کبھی واقع ہو تو اس نیک بات کا کرنے والا سنی ہی کہلائے گا، نہ کہ بدعتی۔
گناہ کسے کہتے ہیں اور وہ کتنے قسم کے ہیں؟
خدا اور رسول کی نافرمانی یعنی احکام شریعت پر عمل نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ گناہ کرنے والا گنہگار یا عاصی کہلاتا ہے۔ گناہ آدمی کو خدا سے دور کرتا اور اسے ثواب سے محروم اور عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔
گناہ صغیرہ کون سا گناہ ہے؟
گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر شریعت میں کوئی وعید نہیں آئی، یعنی اس کی کوئی خاص سزا بیان نہیں کی گئی ہے۔ آدمی کوئی نیکی، عبادت، صدقہ، اطاعت والدین وغیرہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے یہ گناہ زائل ہو جاتا ہے، جسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ وضوء کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ غرض یہ گناہ بلا توبہ بھی معاف ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس پر اصرار نہ ہو، کہ گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور بلا توبہ کیے اس کی معافی نہیں ہوتی۔
گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟
گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر وعید آئی یعنی وعدہ عذاب دیا گیا۔ کبیرہ سے آدمی خالص توبہ و استغفار کیے بغیر پاک نہیں ہوتا۔
کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟
قرآن و حدیث میں جن کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں، ناحق خون کرنا، چوری کرنا، یتیم کا مال ناحق کھانا، ماں باپ کو ایزا یعنی تکلیف دینا، سود کھانا، شراب پینا، جھوٹی گواہی دینا، نماز نہ پڑھنا، روزے ماہ رمضان نہ رکھنا یعنی رمضان کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، مسلمانوں سے ناحق لڑائی کرنا، رشوت لینا یا دینا، حکام کے روبرو چغلی کھانا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، قرآن شریف پڑھ کر بھول جانا، علماء دین کی بے عزتی کرنا، خدا کی مغفرت سے نا امید ہونا، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشے میں اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنا، داڑھی منڈوانا، خودکشی کرنا۔
گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟
گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے بخش دے، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے، بہرحال وہ جنت میں جائے گا اور اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔
گناہ کبیرہ کی معافی کی صورت کیا ہے؟
گناہ کی دو صورتیں ہیں، ایک بندے کا وہ گناہ جو خالص اس کے اور اس کے پروردگار کے معاملے میں ہو، کہ کوئی فرض نماز چھوڑ دی، کسی دن کا روزہ ترک کر دیا، اس قسم کے گناہوں میں اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، یعنی جو کر چکا اس پر نادم ہو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اس کی معافی چاہے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز رہنے کا عزم یعنی پختہ ارادہ کر لے۔ مولا تعالی کریم ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ دوسرے قسم کے وہ گناہ ہیں جو بندوں کے باہمی معاملات میں ہوں، کہ آدمی کسی کے دین، آبرو، جان، مال، جسم یا صرف قلب یعنی دل کو آزار اور تکلیف پہنچائے، جیسے کسی کو گالی دی، مارا، برا کہا، غیبت کی یا کسی کا مال چرایا، یا مال چھینا یا مال لوٹا، رشوت، سود، جوئے میں لیا، ایسی صورت میں جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ہے، اور اگرچہ اللہ تعالی ہمارے جان و مال اور حقوق سب کا مالک ہے، جسے چاہے ہمارے حقوق چھوڑ دے، مگر اس کی عدالت کا قانون یہی ہے کہ اس نے ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، بغیر ہمارے بخشے معاف ہو جانے کی شکل نہ رکھی۔ لہذا اس قسم کے گناہوں میں جن کا تعلق بندوں سے ہے، توبہ مقبول ہونے کے لیے اس کا معاف کرانا ضروری ہے، کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے گا معافی نہ ملے گی۔ اور پہلی صورت میں فرائض و واجبات کی قضا بھی لازم ہے جبکہ ان کی قضا ہو۔
توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟
توبہ کی اصل رجوع اللہ ہے، یعنی خدا کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف پلٹنا۔ اس کے تین رکن ہیں، ایک گناہ کا اعتراف، دوسرا گناہ پر ندامت، تیسرا گناہ سے باز رہنے کا قطعی ارادہ، اور اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مولا تعالیٰ کریم ہے اور اس کے کرم کے دروازے ہر وقت بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ میں جس قدر ممکن ہو جلدی کرنی چاہیے، توبہ میں آج کل کرنا مسلمان کی شان نہیں، کیا خبر موت اسے مہلت دے یا نہ دے، پل کی خبر نہیں کل کس نے دیکھی ہے۔ اور بہتر ہے کہ جب اپنے لیے دعائے مغفرت یا کوئی بھی دعا کرے تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کر لے، کہ اگر یہ خود قابل عطا نہیں تو کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، بنی آدم کے جتنے بچے پیدا ہوں سب اس کے لیے استغفار کریں یہاں تک کہ وفات پائے۔ اور اولیاء اور علماء کی مجلسوں میں دعائے مغفرت کرنا بہت بہتر ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں رہتا۔ یوں ہی اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضر ہو کر یا ان کے وسیلے سے استغفار کرنا قبولیت دعا کا باعث ہے، کہ ان کے قرب و جوار پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالی روا فرماتا ہے۔ بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاجت برآری کا ذریعہ اعلیٰ ہیں۔ آیت کریمہ ولو انہم اذ ظلموا، اس پر دلیل کافی، اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرف معاف کر سکتا ہے، مگر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے، تیرے حضور یا رسول اللہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور اللہ تعالی سے معافی مانگے اور رسول ان کی بخشش چاہے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اور بعد وفات قبر انور پر حاجت کے لیے جانا بھی صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت اور حکم مذکور میں داخل ہے، اور مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا بحق فلاں یا بجاہ فلاں کہہ کر مانگنا جائز ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں دعا چاہی اور حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔